لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين يا فتاح يا عليم. آمين يا رب آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. جی کس کو آواز کم آ رہی ہے ذرا ہینڈ ریز کیجیے پلیز، ہم دیکھتے ہیں آج کتنے لوگوں کو آواز کم آتی ہے. جی کس کس کو آواز کم آ رہی ہے بتائیے، ون لکھیے پلیز، کیونکہ میں نے اپنا سسٹم چینج کیا ہے تو میں دیکھنا چاہتی ہوں. جی میکس پر ہے؟ جی ہاں بالکل، جی ہاں بالکل میکس پر ہے. اچھا تو ایسا کیجیے کہ آپ سب لوگ جن کو آواز کم آتی ہے تو میں کہوں گی کہ آپ پلیز ہیڈ سیٹس یوز کیا کیجیے، کیونکہ میری طرف سے آواز بالکل میکس پر ہے. اور یہ ہے کہ سسٹم چینج ہونے سے تھوڑا بہت اونچا نیچا ہوتا ہے، میں نے کمپیوٹر چینج کیا تو ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. چلیے شروع کرتے ہیں، آج کی کلاس کا آغاز کریں گے. ایک حدیث ہے میرے پاس اور مجھے بتائیے کہ آپ میری آواز ٹھیک ہے تو میں ان شاء اللہ شروعات کروں. جی آواز ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمد للہ. چلیے چلیے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اس کی ثنا کے ساتھ کلاس کا آغاز کریں گے، جس میں ہم کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، قوت اور استطاعت کے ساتھ آج کے دن میں ایک خوبصورت کام کے لیے جمع کیا. صبح کا آغاز ہی بہت خوبصورت ذکر سے اور علم کی ایک محفل سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ شروعات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کچھ احادیث دیکھیں گے جو معاشرت کے زمرے میں آتی ہیں، کہ کیا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شامل رکھیں تو بہت ساری الجھنوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کی لغزش سے درگزر کرتا ہے خدا قیامت کے دن اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گی. ابن حبان کا حوالہ ہے. پھر ایک اور جگہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اس سے بڑھ کر گناہ کون سا ہوگا کہ تم آپس میں جھگڑے اور تکرار کرتے رہو. ترمذی کا حوالہ ہے اس کے ساتھ. ایک اور جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے اور اس سے لڑنے والا کافر ہے، اور اس کا مال لینا اسی طرح حرام ہے جس طرح اس کا خون بہانا حرام ہے. اور یہ اس میں طبرانی کی روایت ہے، ان کا حوالہ ہے. کیا پتہ چلا ہمیں کہ مسلمانوں کی خطاؤں سے لغزش کرنی چاہیے ہمیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی خطاؤں کی درگزر کا مسلمانوں کی لغزش سے درگزر کریں گے تو اپنی خطاؤں سے درگزر کا اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں, چاہ سکتے ہیں سیم بات. اور اسی طرح جب جھگڑا کسی وقت پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے بیچ میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ آپ اس میں جھگڑے اور تکرار کو بڑھاتے رہیں اور کرتے رہیں. اور پس کیا ہے کھلا گناہ کہ مسلمانوں کو گالی دی جائے اور ان سے لڑا جائے, اور کفر ہے لڑنا مسلمان سے. اور اسی طرح اس کا مال حرام ہے ہمارے اوپر اور خون بہانا بھی حرام ہے. کیا معلوم ہوا کہ اچھا معاشرہ تشکیل پانے کے لیے ان ساری چیزوں پہ ہم روز بروز اگر اپنا ایمان بھی رکھیں اور عمل بھی رکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کے بیچ میں, پڑوسیوں کے بیچ میں, معاشرت میں بہت فائدہ ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی آواز ہے روم میں؟ جی یہ بات ہے نا, کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کی انا ورڈ برا لگ جاتا ہے, ہم اس کو ایسے پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ حضور کی امت میں اور مسلمانوں کی معاشرت میں بہت تکرار جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت چھوٹے لیول پر بھی ہو سکتا ہے, بہت بڑے لیول پہ یہ میڈیا پہ بھی ہوتا رہتا ہے اور لیڈرز کے بیچ میں بھی ہوتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنی خوبصورت گراس روٹ لیول کی بات بتا دی. یہیں سے اگر اس کو پکڑ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑے معاشرے میں بڑے لیول پر تکلیف سے اور خانہ خرابی سے, آپس کے تعلقات خراب ہونے سے بچ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو کوشش کریں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ, اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں. چلیے میں ان شاء اللہ دیکھتی ہوں آپ کے اٹینڈنس اور شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ریڈی ہو جائیے لبیک کے لیے. عظمیٰ فضل, میمونہ پروین, بشریٰ احمد, رابعہ اکبر, سبیحہ خان, شازیہ عامر, زرینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فائقہ احمد, عظمیٰ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرہ ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس رحمان, تنویر جہان, رخشندہ عزیز, نادیہ ناز, مسعودہ حسین, فضالہ شاہد. الحمدللہ. جی اور جو لوگ لیٹ آئے وہ ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ بعد میں اپنی لبیک ضرور مارک کریں گے, اور کوشش بہرحال یہ کیا کیجیے کہ آپ لوگ ٹائم سے آ جائیں. چلیے ان شاء اللہ ہم دیکھتے ہیں آگے. ہمارے پاس گرامر کا سیشن ہے, اور سسٹر بشریٰ اگر آپ ریڈی ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کر لیجیے. ان شاء اللہ میں مائک چھوڑتی ہوں اور ہم شروع کریں گے گرامر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ میں مشکل قوال الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. آمين. آپ کی ہوم ورک کے حوالے سے مجھے ایک دو گھنٹہ پہلے میں نے جو دیکھا تھا اس میں میرا خیال ہے دو یا تین لڑکیوں نے مجھے ہوم ورک سبمٹ کرائے ہیں. انہیں میں نے چیک تو نہیں کر سکی, میں ٹائم نہیں ملا مجھے, لیکن ہوم ورکس بہت کم ہیں اور یہ میرا خیال ہے دو تین ویکس ہو چکے ہیں ہمارے کہ ہوم ورکس کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ سی مل گئی ہے اسٹوڈنٹ سے. تو تھوڑا سا شارپ ہوں گے کیونکہ گرامر صرف لیکچرز پہ نہیں آ سکتی. جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے, غلطیاں نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو آپ کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے. کیونکہ گرامر صرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا, آپ نے اس کو سمجھ لیا اور لیکچر سمجھ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے. لیکچر سمجھنا اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتا ہے اور
جب آپ قرآن مجید میں اس کی تصدیق کرتے ہیں یا ٹرانسلیشن کا آپ کو ورک دیا جاتا ہے, جو بھی کام دیا جاتا ہے اس کی اپنی محنت ہے, تو دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ کے چلنا ضروری ہے تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آئے. ہم کیونکہ ہمارا مقصد صرف گرامر کو پڑھ کے تو اس کے رولز سمجھنا نہیں ہے, ہم جب تک اس کو قرآن مجید کے اندر اپلیکیشن نہیں کریں گے تو وہ پھر اس کا آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے مین, وہ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھنا, اس کو سمجھنا, اور اس کے بعد ہی ہم اگر اس کو سمجھ سکیں تو ہم لیٹر آن جو عربک بکس ہیں اس کو بھی سمجھنے میں اس گرامر کے ہی سلسلے کو آگے لے کے جا کے, تو ان سب چیزوں کو لیکچر سن کے سمجھنا یوٹیوب پہ یا کوئی بھی عربک لیکچرز ہیں ان کو سمجھنا, لیکن سب سے پہلے قرآن مجید کو سمجھیں گے آپ, تو اس کے بعد آپ اگر پریکٹس کر کے بکس اور لیکچرز کو سمجھنا چاہیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ کوئی اتنی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہوتی, صرف ہر چیز محنت مانگتی ہے. ٹائم آپ لوگ نکالیں, اپنی نیندیں کم کریں اور اس کو گرامر کو ٹائم دیں, کیونکہ اب آپ لوگوں کا میرا خیال ہے سیشن بھی بالکل اینڈ پہ ہے, فیبری میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پیپرز ہوں گے, تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم دینا ہے اپنے ان سبجیکٹس کو. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کا فلم دورے شروع ہوا ہوا تھا لاسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے, اس میں جیسے ہم لوگوں نے فعل مضارع کی گردان کو سٹارٹ کیا تھا اور بیسک گردان ہم لوگوں نے دیکھی تھی, جیسے فعل جو ایک ڈائی ہے, جس فعل کی ڈائی پہ ہم نے جیسے فعل ماضی گردان دیکھی تھی, اسی روٹ ورڈ پہ پھر ہم نے یہ فعلو کی گردان دیکھی تھی فعل مضارع کی, یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن افعل نفعل. یہ پوری گردان تھی جو ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں اس کو پورا سالو کیا تھا, اور اس میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بے شک آپ اپنی گردان کے نیچے ہی ان کو لکھ لیں کہ اب تک آپ نے جو فعل مضارع کو کیا, کیونکہ ابھی جو ہم فعل ماضی کر رہے ہیں وہ بھی بیسک لیول ہے, اس میں آپ لوگوں کو جو مین روٹ لیٹرز کہہ لیں آپ یا جو ایک مین لیٹرز ہوتے ہیں گردان کے وہ تین ہیں فعال, تو فعل ماضی میں بھی اور فعل مضارع میں بھی, تو اس لیے جو یہ بیسک لیول کا فعل ماضی اور فعل مضارع ہے, تو اس فعل مضارع میں آپ کو جو علامت مضارع ہے اس کے اوپر حرکہ جو مل رہی ہے وہ فتحہ ہے. آپ تمام گردان کے اندر دیکھیں آپ کو جو حرکہ مل رہی ہے فعل مضارع کے اوپر, علامت مضارع کے اوپر, وہ فتحہ ہے. اور جیسے علامات ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ یہ جو علامات مضارع ہوتی ہیں یہ چار ہوتی ہیں, حمزہ نون یا اور تا, تو ان تمام چاروں علامات کو ہم نے اب تک جو دیکھا ہے وہ زبر کے ساتھ دیکھا ہے, یہ پیش کے ساتھ بھی آتی ہے فعل مضارع ہی میں آتی ہیں, کیونکہ آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا فعل مضارع کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم قرآن کی تدبیر میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے افعال بھی ملیں گے جن میں علامت مضارع آپ کو بما کے ساتھ ملے گی فتحہ کو چھوڑ کے, تو وہ بھی فعل مضارع ہی ہے لیکن وہ لیٹر آن کچھ اور فعل ماضی اور فعل مضارع کی ٹائپس آتی ہیں اس کے اندر ہمیں ملتا ہے, لیکن ابھی جو آپ نے جس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جس کو دیکھنا ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے. اور پھر آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ جو حمزہ اور نون یہ دو علامات آپ کے پاس علامت مضارع میں آ رہی ہیں یہ آپ کو متکلم اور جمع کے صیغے میں ہی ملتی ہیں, جیسے افعلو نفعلو اس میں افعلو میں کے لیے آتا ہے کہ میں کرتا ہوں یا کروں گا, اور نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے, کیونکہ جو ہمارا مضارع کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہمارا حال کو بھی شو کر رہا ہوتا ہے اور مستقبل کو بھی شو کر رہا ہوتا ہے, یہ پھر ہمیں پورے سینٹینس میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ حال کی بات ہو رہی ہے یا پھر مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں تفعلو کا صیغہ, تو تفعلو کا صیغہ آپ کو مؤنث واحد غائب کے لیے بھی ملتا ہے, اور تفعلو کا صیغہ آپ کو مذکر واحد حاضر کے لیے بھی ملتا ہے. تيكا تيكا. اوكي اب ہم نیکسٹ میں یہ دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے فعل ماضی میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو بیسک ڈائی ہے وہ تین اوزان کے اوپر ہوتی ہے, تین اس کے اوزان ہوتے ہیں کہ فعل فعلا اور فعولا, یعنی جو عین کلمہ ہے وہ ہمارے پاس فتحہ کے ساتھ بھی آتا ہے, کسرہ کے ساتھ بھی اور ضمہ کے ساتھ بھی. تو اسی طریقے سے جو ہمارا فعل مضارع ہے وہ بھی ہمیں یفعلو یفعلو اور یفعلو ان تینوں اوزان میں سے کسی ایک وزن کے اوپر آتا ہے. آپ ان تینوں اوزان کو لکھیں اپنے پاس, کیونکہ جب آپ قرآن مجید میں سے فعل مضارع کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو اس وقت آپ کو بعض دفعہ عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ملے گا, بعض دفعہ کسرہ کے ساتھ, بعض دفعہ ضمہ کے ساتھ, اور یہ چیزیں آباد کرنی پڑتی ہیں کہ اب جیسے خلقہ ہے تو خلقہ یخلق عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ریپیٹیشن جیسے جیسے ہوتی ہے انسان کو یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں, یاد ہو جاتی ہیں. تو عین کلمہ ہمارے پاس فتحہ کسرہ اور ضمہ کے ساتھ آ سکتا ہے فعل مضارع کا. اوکے ریپیٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پاس علامات مضارع حمزہ اور نون ہے وہ ہمارے پاس صرف متکلم کے سیگے میں آتی ہے کہ افعلو اور نفعلو, افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا, اس میں ہمارے پاس جو حمزہ ہے وہ آ رہا ہے, اور نفعلو ہم کریں گے یا ہم کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور سیگا ہے جس میں آپ کو ڈبلنگ ملتی ہے تفعلو کے, تفعلو کا جو سیگا ہے وہ آپ کو مؤنث واحد غائب کے سیگے میں ملتا ہے اور مذکر واحد حاضر کے سیگے میں ملتا ہے. ٹھیک, اور اسی طرح جو تفعلان تثنیہ کا سیگہ ہے یہ بھی آپ کو مؤنث تثنیہ غائب کے سیگے میں ملتا ہے اور واحد تثنیہ حاضر کے سیگے میں, تفعلان یہ جو سیگہ ہے یہ آپ کو سیم ملتا ہے. اوکے اب جیسے ہم عین کلمہ کی فتحہ کسرہ اور ضمہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس جو ہے عین کلمہ ان تینوں حرکات کے ساتھ آ سکتا ہے. اب اس کا بھی کوئی رول نہیں ہے کہ جیسے ہم اگر دیکھیں خلقہ ہے تو اس میں فعل ماضی میں ہمارے پاس عین کلمہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے, لیکن اگر اس کا ہم خلقہ کا مضارع دیکھیں تو یخلقو آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس فعل مضارع میں جو عین کلمہ ہے وہ آپ کے پاس ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے, خلق یخلق خلق یخلق, لام آپ کے پاس ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے عین کلمہ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے پاس کوئی سٹیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس فعل ماضی میں عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے تو لازمی نہیں ہے کہ فعل مضارع میں آپ کے پاس عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہو, وہ تینوں حرکات کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس فعل مضارع میں عین کلمہ ضمہ کے ساتھ ہو گیا. پھر آپ کو ایک اور مثال میں دیتی ہوں, جعل جعل ہوتا ہے اس نے بنایا. ٹھیک ہے, اور اس کا فعل مضارع ہے یجعلو. اب اس میں ہمارے پاس جو عین کلمہ ہے وہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے, جعل یجعلو جعل یجعلو. ٹھیک ہے, خلق کا یخلق اس میں ہمارے پاس جو عین کلمہ ہے وہ ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے, اور جعل یجعلو اس میں عین کلمہ فعل مضارع کا ہمارے پاس فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. اور پھر تیسرا فعل ہمارے پاس آتا ہے غفر یغفر. ٹھیک ہے, غفر یغفر. اب یہاں پہ آپ دیکھیں غفر ماضی میں آپ کو عین کلمہ فتحہ کے ساتھ مل رہا ہے, لیکن یغفر مضارع میں کسرہ کے ساتھ مل رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ خلق جعل غفر تینوں ہمارے پاس جو مثالیں فعل ماضی کی ہیں ان میں ہمارے پاس عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے, لیکن یخلق ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے فعل مضارع میں عین کلمہ, یجعل فتحہ کے ساتھ فعل مضارع میں عین کلمہ, اور یغفر कसरा के साथ फेल मुबारे में आइन कलमा, तो पॉसिबिलिटी है कि जब आपके पास माबी में आइन कलमा फतहा के साथ है तो मुबारे में वो बमा के साथ भी हो सकता है, कसरा के साथ भी और फतहा के साथ भी, तीनों हरकत उसके ऊपर हो सकती हैं। अब इसका हम लोगों को सिर्फ सुन के डिक्शनरी से कुरान मजीद को देख के या किसी से सवाल करके, किसी साहिब इल्म से सवाल करके हमें इस बात का पता चल सकता है कि इसमें आइन कलिमा मुबारे में किस कत के साथ होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सिमाई हैं, इनका कोई रूल नहीं है। इसी तरह आपको मैं एक और मिसाल देती हूँ, सबरा यसबीरू। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास मुबारे में आइन कलिमा कसरा के साथ आ रहा है, सबरा यस यस बिरू, यहाँ पे हमारे पास जो आइन कलिमा है वो कसरा के साथ है, यस बिरू। फतह यफ्तहु, फतह का जो फेल मुबारे है यफ्तहु, वो आपको मिलेगा फतह के साथ आइन कलिमा, फतह यफ। इसमें हमारे पास जो आइन कलिमा है वो फतहा के साथ आ रहा है, रफ़ा यरफ़ाउ, रफ़ा यरफ़ाउ। जब हमारे पास जितनी तमाम एग्जांपल्स थी वो आइन कलिमा फतहा के साथ है फेल माजी में, उसकी मिसालें हमने देख ली कि हमारे पास मुबारे में जब माजी में हमारे पास आइन कलिमा फतहा के साथ है तो फेल मुबारे में वो फतहा के साथ भी हो सकता है, कसरा भी और दम्मा भी, तीनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब हम कुछ मिसालें देखते हैं फेल माजी की जिसमें हमारे पास आइन कलिमा कसरा के साथ होता है, जैसे फरीहा फरीहा यफ़रहु, फरीहा आइन कलिमा कसरा के साथ फेल माबी में, और यफ़रहु आइन कलिमा फतहा के साथ, फरीहा यफ़रहु। हाँ जी, फरीहा यफ़रहु, यफ़रहु आइन कलिमा फतहा के साथ, और रहीमा यरहमु, रहीमा में भी हमारे पास आइन कलिमा माज़ी में कसरा के साथ है, और यरहमु मुज़ारे में हमारे पास आइन कलिमा फतहा के साथ, रहीमा यरहमु। इसी तरह तीसरी मिसाल अब आप देख लें, रकीबा यरकबु। अब आप देखें कि इसमें आपको ज़्यादातर जो मिसालें मिल रही हैं जब आपके पास फेल माजी जो है वो कसरा के साथ हो, आइन कलिमा फेल माजी में आइन कलिमा जब आपके पास कसरा के साथ हो तो ज़्यादातर आपको मुदारे उसका फतहा के साथ मिलता है, आइन कलिमा में फतहा के साथ मिलता है, क्योंकि आप देखें बाकी जो आपके पास अलामत मुबारे है वो आपको फतहा के साथ मिलती है, फिर जो आपका फा कलिमा है वो सुकून के साथ होता है, और जो आपका लाम कलिमा है वो दम्मा के साथ होता है। जो चेंजिंग हरकात की आ रही है वो सिर्फ आइन कलिमा में आ रही है, ठीक है। तो फरीहा यफ़रहु, यहाँ पे यफ़रहु आइन कलिमा फतहा के साथ, रहीमा यरहमु, यरहमु आइन कलिमा फतहा के साथ, और इसी तरह रकीबा यरकबु, यहाँ पर भी आइन कलिमा आपको मुबारे में फतहा के साथ मिल रहा है, यरकबु रकीबा यरकबु, जी बिल्कुल रकीबा यरकबु। कबीला यकबलु, इसमें भी हमें जो मुबारे है उसमें आइन कलिमा फतहा के साथ मिल रहा है, कबीला यकबलु। يقبل. اسی طرح شہید یشہد. اس میں آپ کو زیادہ تر مثالیں جو فعل مبارک ہی ہیں وہ فتحہ کے ساتھ, عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ملتی ہیں. شہید یشہد. یہ ہم نے دیکھ لیا. جب ہمارے پاس فعل ماضی میں عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا فعل مبارک ہمیں زیادہ تر عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ملتا ہے, لیکن بعض دفعہ کسرہ کے ساتھ بھی ملتا ہے. اور کسرہ کی میں مثال آپ کو ایک دے دیتی ہوں, جیسے حسیبہ یا حسیبو. اب یہ جو مثال میں نے آپ کو لاسٹ میں دی ہے, یہ کس کی؟ کہ فعل ماضی آپ کا کسرہ کے ساتھ ہے عین کلمہ, لیکن فعل مبارے آپ کا کسرہ کے ساتھ ہے عین کلمہ. باقی سب مثالیں جو ہم نے اوپر دیکھی, رقیبہ یرقبو, قبیلہ یقبلو, شہیدہ یشہدو, لیکن حسیبہ یا سیبو. اب اس میں ہمارے پاس جو سیبو یعنی سین, ہمارے پاس جو عین کلمہ ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے, حسیب یحسیبو. اب یہاں پہ حسیب یحسیبو کے ساتھ آپ ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیں, اور وہ یہ کہ یہ اوریجنلی جو فعل ہے وہ حسیب یحسیبو ہی ہے, لیکن حفص عن عاصم کی جو قرات ہے اس میں ہم لوگوں کو, یعنی جو قرات ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بھی بہت سارے ویز ہیں, قراءات ہیں, تو جو قرات ہم پڑھتے ہیں حفص کی قرات, اس میں ہمیں حسیبہ یحسبو ملتا ہے. ٹھیک ہے, سین فتحہ کے ساتھ, مبارے میں بھی یحسبو نارملی, اور باقی تمام قرات میں آپ کو حسیبہ یحسبو ملے گا. باقی جو ویز ہیں قرآن مجید کو پڑھنے میں, اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو حسیبہ یحسبو ہوگا, لیکن حفص کی قرات میں خاص طور پر آپ کو حسیبہ یا سبو ملے گا. ٹھیک ہے, فتحہ کے ساتھ. جیسے ہم قرآن مجید میں اگر دیکھیں, ایک ہمیں مثال قرآن مجید سے ملتی ہے, یحسبو ان مالہ اخلدہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یحسبو, عین کلمہ یحسبو میں ہمیں فتحہ کے ساتھ مل رہا ہے. اور اسی طرح ایک اور قرآن کی آیت ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدا, ایحسب. یہاں پہ بھی جو عین کلمہ ہے وہ اوکے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ تھے کہ جو حفص کی قرات ہے اس میں ہمارے پاس حسیبہ یحسبو آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ پوائنٹ جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ حسیبہ یحسبو, ہمارے پاس جو یحسبو ہے وہ اس کی اوریجنل ہے, یعنی عین کلمہ مضارے میں آپ کو اوریجنلی کسرہ کے ساتھ ہی ملتا ہے, لیکن حفص کی قرات میں وہ یحسبو ہوتا ہے. یہ سب کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا؟ تھوڑی سی اس میں ڈبلنگ ہے, لیکن گرامیٹکلی اگر آپ کہیں پہ اس کو دیکھیں گے کسی کو بولتے ہوئے, یا عام کلام میں, یا اور قراءات میں, تو آپ کو یہ یحسبو ملے گا, لیکن حفص کی قراءت میں آپ کو یحو سین عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک, اب ہمارا لاسٹ والا رہ گیا ورب جو ہمارا آتا ہے فعولہ کے دائرے میں. اس میں جیسے یہ جو یہ ہے, یہ والا بالکل آسان ہے کہ اگر فعولہ کی دائرے پہ آپ کو کوئی بھی فعل ماضی مل رہا ہے تو اس کا جو وزن ہوگا وہ یفعلو ہی ہوگا, عین کلمہ بما کے ساتھ فعولہ یفعلو. ٹھیک ہے, جیسے کروبا یکروبو, کروبا یکروبو. اس میں ہمارے پاس فعل ماضی میں بھی عین کلمہ بما کے ساتھ, فعل مبارے میں بھی عین کلمہ بما کے ساتھ. اسی طرح ایک اور مثال ہے, بعودہ یبعودو, بعودہ یبعودو, عین کلمہ بما کے ساتھ. اور کرومہ یکرومو, اس میں ہمارے پاس جو تمام ہوتے ہیں وہ عین کلمہ ماضی میں بھی اور مضارے میں بھی دونوں میں ہمارے پاس تما کے ساتھ آتے ہیں. اب اس کو یہیں تک ہم ٹاپک کو رکھ کے قرآن مجید سے کچھ اس کی تدبیر دیکھ لیتے ہیں. فعل ماضی کو بھی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ اور فعل مضارے کو بھی دیکھیں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارے پڑھا ہے وہ بالکل بیسک بیسک ہے, یعنی بہت آسان آسان سے آپ جسے کہہ لیں کہ اوزان آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. تو اب جب قرآن مجید میں دیکھیں گے تو آپ کو فعل ماضی اور فعل مضارے ان دونوں میں آپ کو ڈفرنٹ اشکال ملیں گی. بعض دفعہ تین سے زیادہ چار آپ کو لیٹرز مل رہے ہوں گے, کچھ کنفیوژن ہوگی. تو جو چیز آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے, جو وزن آپ نے پڑھا ہوا ہے, صرف آپ اپنے ذہن کو وہیں تک رکھیں اور باقی چیزیں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے اگر موقع ملا ہمیں انشاءاللہ تو ہم ان کو جب اسٹڈی کریں گے تو وہ پھر ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب ترتیب کے لیے آپ اپنا 11 پارا شروع سے نکال دیں. یہ سورۃ توبہ ہے, التوبہ 94 آیا اور 11 پارا شروع سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 پارا سورۃ التوبہ 94 آیا. ہاں جی, فرسٹ آیا ہے جز 11 کی. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. اب یہاں پہ آپ دیکھیں يعتذرون, آپ کو شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارے ہے کیونکہ اس میں شروع میں آپ کے پاس یا علامت مضارے آپ کو مل رہی ہے. لیکن اس فعل کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس میں 4 لیٹرز آ رہے ہیں. عذر اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین زارا ہے, لیکن یہ جو تا کی ایڈیشن بیچ میں ہوگی ہے تو یہ اس کو فعل مضارے سمپل سے ہٹا کے کسی اور کیٹیگری میں ڈال دیے اس تا کی وجہ سے. تو ہم دیکھتے ہیں رجعتم. رجعتم جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی آ رہا ہے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس فعل ماضی کے ساتھ ہمیں اذا مل رہا ہے. جب اذا فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو وہ کیا چینجنگ لے کے آتا ہے؟ جی بالکل, وہ مضارے کا مفہوم دے دیتا ہے. اذا رجعتم, اب یہ تم لوٹے تھے کا میننگ نہیں دے گا. اذا رجعتم, جب تم لوٹتے ہو یا جب تم لوٹو گے, مضارے کا میننگ دیں گے, یعنی پریزنٹ کے میننگ میں ہوگا یا پھر فیوچر کے میننگ میں ہوگا, ان دونوں میں سے کوئی ایک. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس رجعتم جو ہے اکیلا وہ فعل ماضی ہو گیا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم. یہاں پہ آپ دیکھیں لن نؤمن, نؤمن جو ہے وہ آپ کے پاس فعل مضارے ہے. اب یہاں پہ آپ کو کچھ جو چینجنگز ہیں وہ بھی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. جیسے جو اصل میں یہ فعل ہے وہ نؤمن ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو لام کلمہ ہوتا ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ نؤمن جو ہے لام کلمہ آپ کے پاس, تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو نون آپ کو جو علامت مضارے ہے وہ آپ کو ضمہ کے ساتھ مل گئی ہے. تو یہ صرف چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ ان سب چیزوں کی یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ چیز ہم نے پڑھنی ہے. یہ یعنی ہمارے ابھی علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو علامت مضارے ضمہ کے ساتھ مل رہی ہے, تو یہ وہ فعل مضارے نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے فعل مضارے ڈسکس کیا ہے, جو دائز ہم نے دیکھی ہے, وہ تمام کی تمام ہمارے پاس فعل مضارے فتحہ کے ساتھ آ رہے ہیں. تو لن نؤمن جو ہے یہ دوسری کیٹیگری میں چلا جائے گا جو فعل مضارے ہے اس کا. پھر لکم قد نبأنا, اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو نبأنا نا این والا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے, لیکن क्योंकि हमने जो डाय पढ़ी है वो फाल ना की है, तो ये फाल ना से थोड़ा सा डिफरेंट वजन आ रहा है, नबाना है ये फेल माजी ही, क्योंकि ना आखिर में हमें इस चीज के बारे में बता रहा है कि जो है मुतकलम जमा का है, लेकिन ये फेल माजी दूसरी टाइप का है। फिर इसके बाद आप इसी 94 आया का नहीं, नुकमीना जो है वो फाइला की दाई पे नहीं है, फाला आमना होता है माजी, आमना इसका फेल माजी होता है और इसका फेल मुदारे युकमीनु होता है, लेकिन ये जो हमने डाय पढ़ी है फाला या सालू की डाय पे नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे वाला वर्ड देखें आप तामलून, यहाँ पे आपको फेल मुबारे मिल रहा है और अलामत मुजारे आपको मिल रही है फतहा के साथ, तो तामलून तसालून के वजन पे आपको मिल रहा है तामलून, आमिला या अमलून, आमिला इसका वो है तेल माजी आइन कलिमा कसरा के साथ, और यामलू आपके पास आइन कलिमा फतहा के साथ आ रही है तेल मुबारे की, और उससे तामलू तामलून तफालून, यानी ये जो आपका सीगा है ये है आपका जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है तामलून। ओके उसके बाद सयहलिफून बिल्लाहि लकुम सयहलिफून, यहलिफून जो है ये आपका फेल मुबारे है, इसमें अलामत मुजारे फतहा के साथ, तो ये जो हमारे पास दाए हम पढ़ चुके हैं ये उसमें से है, यहलिफून हलफा इसका माजी है और यहलिफू इसका मुबारे है, तो हलफा लाम हमारे पास फतहा के साथ है आइन कलिमा, और यहलिफू यहाँ पे आइन कलिमा मुबारे में हमारे पास कसरा के साथ आ गया, तो यहलिफून हमारे पास जो है ये सीगा बनता है जमा मुजक्कर गायब का, ठीक है। يحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں لتعرضوا اصل میں یہ تعرضونا تھا، یعنی آخر میں اس کے نون بھی تھا، لیکن چونکہ یہ لام ایڈ ہو گیا شروع میں لی، اس نے اس کے اوپر افیکٹ کیا اور نون اس کا حذف کر دیا، لیکن یہاں پہ بتانا آپ کو یہ مقصد ہے کہ تعرضون تاب آپ کے پاس ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے، علامت مضارع ضمہ کے ساتھ، तो ये वाली जो डाइज हैं ये हमने लेटर ऑन पढ़नी है। फिर इसी के बाद अरिदू अनहुम इन्नहुम रिजसुन वमाहुम जहन्नम जज़ाअ बिमा कानू यक्सिबून, यक्सिबून आपके पास जो फेल आ रहा है यहाँ पे आपके पास फेल मुदारे में अलामत मुजारे फतहा के साथ है, तो ये वाली डाय हम पढ़ चुके हैं यक्सिबून यफ़ईलून, इसका वजन बन हमारे पास जमा मुजक्कर गायब का सीगा है ये, क्योंकि या आप देखें यफ़ईलून या आपको बता रही है कि ये गायब का सीगा है, और तफ़ालून ता आपको बताता है कि ये हाजिर का सीगा है, जैसे हमने फेल माजी में भी देखा था फ़ालता फ़ालतुम फ़ालतुमा, ये जो ता आखिर में आ रही थी उसके वो हाजिर के सीगों में, और फेल मुबारे में तफालु तफालानी तफालूना तफालीना तफालानी तफालना, अब ये ता शुरू में आ रही है और ये हाजिर के सीगों में है, ठीक। इसके बाद यहलिफून लकुम नेक्स्ट आया 96 यहलिफून लकुम लिखर बउ अनहुम, यहाँ पे यहलिफून हलफ यहलिफु यहलिफू से यहलिफून इसकी جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ بنا آپ کے پاس. اور یحلفون لکم لترضوا. اب یہاں پہ ترضوا آپ دیکھیں کہ جو علامت مضارع ہے وہ آپ کو فتحہ کے ساتھ مل رہی ہے. تو یہ ہم لوگ اس فعل مضارع کو دیکھ چکے ہیں. یہ ترضوا نہ تھا, لام کی ایڈیشن کی وجہ سے نون حذف ہو گیا, لترضوا ہو گیا. لترضوا عنہم فإن ترضوا. اب یہاں پہ جو ترضوا ہے یہ جو بعد میں سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے, اس کا نون کیوں حذف ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے فإن ان جو ہے اس نے افیکٹ کیا فعل مضارع کے اوپر اور نون اس کا حذف کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مضاف مضاف الیہ میں, ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اعراب ہلکا کرتے ہیں جمع کا تو ہم کیسے کرتے ہیں, نون کو حذف کر دیتے ہیں. تو بعض دفعہ اسم میں کچھ چیزوں کے افیکٹ کی وجہ سے نون حذف ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فعل مضارع کے ساتھ میں کسی چیز کی ایڈیشن کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو لترضوا یہ بھی فعل مضارع, عنہم فإن ترضوا عنہم, یہاں پہ بھی جو ترضوا ہے وہ ان کے افیکٹ کی وجہ سے آگے نون حذف ہو رہا ہے. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقين. لا يرضى, اب یہاں پہ آپ فعل مضارع کی جو علامت مضارع ہے وہ فتحہ کے ساتھ آپ کو ملے گی. تو یہ بھی رضا رضیا اس کا فعل ہوتا ہے فعل ماضی, اور یرضا. اب یہاں پہ آپ کو کچھ دائز میں ڈفرینس مل رہا ہوگا, رضیا یرضوا ہو گیا وہ, یعنی سم ٹائمز واو آ گیا, پھر یرضا ہو گیا, یعنی الف مقصورہ آ گیا آپ کے پاس. تو ہمارے پاس جب فیل کسی بھی فیل میں اس کے روٹ لیٹرز میں جب واولز آتے ہیں, اور ہمارے جو واولز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ الف, واو اور یا, یہ تین لیٹرز ہیں جو ہمارے واولز ہیں, الف, واو اور یا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حمزہ اور الف میں ڈفرینس ہے کہ جب آپ کو الف ملتا ہے بغیر کسی حرکت کے وہ آپ کا واول ہوتا ہے, جب آپ کو یعنی آ ای او ملے گا تب نہیں, جب الف ملے گا. جیسے قولا میں آپ کے پاس جو سینٹر میں الف آ رہا ہے بغیر کسی حرکت کے, یہ الف مد آپ کی بن رہی ہے, تو یہ جو آپ کا الف ہے یہ آپ کا واول ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ روٹ ورڈ میں آ رہا ہے, اس کے قاف الف اور لام یہ تین اس کے روٹ ورڈز ہیں. جب روٹ ورڈز میں یہ آتا ہے تو پھر ان میں چینجنگ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں قولا, اور آپ کے پاس قولا ہی کے فعل میں یقولو آتا ہے, تو یہ جو آپ کی چینجنگز آ جاتی ہیں الف, واو اور یا کی, تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی قولا ورب کو آپ دیکھیں تو قیلا آتا ہے آپ کے پاس. یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں فعل معطل کے نام سے, جن کے اندر سارے آپ کے وہ افعال آتے ہیں جن میں آپ کے جو روٹ لیٹرز ہیں اس میں یہ واولز آتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ رضیا کا فعل آیا تو اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بات کر دی کہ الف, یا اور زا. تو اس میں یہ پھر تمام افعال کے اندر سوئچ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اب ہم نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں 97. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا. اب یہاں پہ آپ کا جو فعل ہے وہ یعلموا, علامت مضارع ہمیں فتحہ کے ساتھ مل رہی ہے, یعلمون, یہ پورا فعل یعلمون تھا, نون اس کا حذف ہو گیا, یعلمون بن گیا یہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حدود اللہ ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. اب یہاں پہ ما انزل فعل ماضی ہے, لیکن یہ کسی اور ڈائے سے ہے. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق. ينفق یہاں پہ آپ دیکھیں فعل مضارے علامت مضارے آپ کو کیا مل رہی ہے؟ غمہ کے ساتھ مل رہی ہے. تو یہ اس کو ہم نے بھی نہیں پڑھا, یہ کسی اور ڈائے کے ساتھ ہے. مغرماً ويتربص. اب یہاں پہ یہ فعل مضارے ہے, آپ کو علامت مضارے بھی فتحہ کے ساتھ مل رہی ہے, لیکن یہ دائے بھی ہم نے نہیں پڑھی, اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں یتربسو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آپ کے پاس را با صاد ہے, تا اس میں ایک ایڈیشنل لیٹر ہے اور تشدید والے لیٹر میں چونکہ دو ہوتے ہیں تو یعنی ایک تشدید کے نیچے دو ڈبل با ہیں ادھر, تو یہ ایک با بھی ایڈیشنل ہے, تو یہ والی دائے بھی ہم نے نہیں پڑھی, لیکن یہ فعل مضارے ہے. وہ یتربسو لکھم الدوائی عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن. اب یہ يؤمن فعل مضارع علامت مضارع آپ کو ضمہ کے ساتھ مل رہی ہے, یہ والا ہم نے نہیں پڑھا ہوا. بالله واليوم الآخر ويتخذ. يتخذ ہمیں فعل مضارع میں علامت مضارع فتحہ کے ساتھ مل رہی ہے, لیکن اس میں ہمارے پاس ایڈیشنل چیز کیا ہے؟ تھا, ڈبل تا ہے, دو تاز ہیں, تو اس لیے ایک تا ہمیں ایڈیشنل مل رہی ہے, تو یہ والا بھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ڈائے. پھر ما ينفق فعل مضارع علامت مضارع ضمہ کے ساتھ, اس کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہوا. قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله. سيدخل اس میں بھی علامت مضارع ضمہ کے ساتھ مل رہی ہے. فی رحمته ان اللہ غفور الرحیم. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو جو فعل مل رہا ہے رضی اور رضو, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں رضی یا ہمیں مل رہی ہے اس کے اندر واحد کے سیگے میں, لیکن جب وہ جمع کا سیگا بن جائے تو وہ ربو واؤ میں چلا گیا, تو یہ جو چینجنگ ہے یہ اسی طریقے کے ساتھ ہو جاتی ہے. جی ربیا فعل ماضی ہے اور ردو اس کی جمع کے سیگے میں آ رہا ہے. ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ٹھیک ہے, فعل ماضی اور مضارع کو آپ دیکھیں ڈفرینس کا جو آپ کے پاس ایک ہنٹس ہیں وہ آپ علامات مضارع رکھ سکتی ہیں. الف نون یا اور تا یہ جب آپ کو شروع میں ملتے ہیں تو وہ پھر فعل مضارع بن جاتا ہے. جیسے رضیا اور رضو ہے تو ابھی اس کا فعل مضارع ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں یرضا, یا آپ کے پاس فتحہ کے ساتھ ہی علامت مضارع, تو وہ جو ہے وہ آپ کا فعل مضارع تھا. ٹھیک ہے. ومن من حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردو. مردو بھی آپ کا فعل ماضی ہے, مرد واحد کا صیغہ اور پھر مردو. مردو علی النفاق لا تعلمهم. تعلمو تفعلو کے وزن پہ. لا تعلمهم نحن نعلمهم. اب یہاں پہ آپ دیکھیں لا تعلمهم, چونکہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو ہمارا تفعل کا صیغہ ہے وہ ہمیں مؤنث غائب واحد کے صیغے میں بھی مل رہا تھا اور واحد مذکر حاضر کے صیغے میں بھی مل رہا تھا, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لا تعلمو کا جو صیغہ ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, یعنی جو اعرابی منافق آپ کے ارد گرد ہیں, حَوْلَكُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور مدینہ میں سے, مردو عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، تو وہ حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور نحن نعلمهم یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے تو واحد، لیکن جیسے ہمیں یہ اسلوب ملتا ہے کہ ہم کا صیغہ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، تو یہاں پہ نحن نعلمهم اللہ تعالیٰ انہیں جانتے ہیں منافقین کو. اوکے، اب یہاں پہ نعلموں کا بھی جو صیغہ ہے، یہ علامت مضارع ہمیں فتحہ کے ساتھ مل رہی ہے. پھر سنعذبهم، سنعذبو میں جو نعذبو ہے علامت مضارع ضمہ کے ساتھ، یہ کوئی اور ڈائے ہے. مرتين ثم يردون، يردون میں بھی علامت مضارع ضمہ کے ساتھ یہ کوئی ڈائے ہے. الى عذاب عظیم. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا، خلقوا یہ کون سا صیغہ بنتا ہے؟ خلقوا فعلوا، ہاں جی، پھر ماضی جمع کا صیغہ بنتا ہے، واحد جمع مذکر واحد کا صیغہ بنتا ہے، بالکل فعل ماضی میں. خلق اس کا واحد ہے. عملا صالحا واخر سيئا عسى الله، اب یہ جو عسى ہے یہ بھی آپ کے پاس فعل ہے، عسى الله ان يتوب، يتوب جی جمع مذکر واحد کا صیغہ ہے یہ. خلقو یتوبا، یتوبا جو ہے یہ تابا یتوبو کا فیل ہے آپ کے پاس، اس کا جو فیل ماضی ہے وہ تابا، توبہ لوٹنے کے لیے بھی ہے اور توبہ کے لیے بھی آتا ہے یہ فیل یتوبو، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کیونکہ اس کے روٹ لیٹرز میں سے یہ واحد میں آپ کے پاس ماضی میں تابہ ہو گیا تو مضارع میں یتوبو ہو گیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو جو مل رہا ہے وہ یتوبہ مل رہا ہے با فتحہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا افیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر، ای یتوبہ علیہ. اصل میں جو یہ فیل تھا یہ یتوبو باقی ضمہ کے ساتھ تھا، لیکن چونکہ ان اس پہ ایڈ ہو گیا فیل مضارع پہ، تو اس میں اس کو حالت نصب ملے گیا. علیہم ان اللہ غفور الرحیم، یہ صرف باتیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، جب انشاءاللہ ہم ان کے پورے پورے ٹاپکس پڑھیں گے تو یہ مثالوں کے ساتھ چیزیں آئیں گی. یہ چونکہ قرآن مجید میں اسی طرح گزر رہی ہیں تو میں آپ کو ان کی ہنٹس دے رہی ہوں، کنفیوژن تھوڑی سی ختم ہو کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. جمع نہیں ہے یہ، یتوبہ جو ہے یتوبو یہ واحد ہے، واحد مذکر ہے، واحد مذکر ہوتا. اس میں پھر ہمارے پاس جو جمع ہے وہ یتوبون باون کے ساتھ آئے گا. اوکے، خود من اموالہم صدقتن تو طہرہم، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو طہر علامت مضارع جمع ضمہ کے ساتھ، یہ کسی اور ڈائے پہ ہے. اور وتزکیہم، یہاں پہ بھی ہمیں جو علامت مبارے ہے وہ دمہ کے ساتھ مل رہی ہے. بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. الم یعلمون، یعلمون جیسے میں ہمارے پاس جو فعل ہے وہ یعلمون ہے، یفعلون نتیجے پہ کے وزن پہ یعلمون اور نون حذف ہو گیا لم کی وجہ سے، یعلمون ان اللہ ہوا یقبل، ہاں جی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یعلمون. ان اللہ ہوا یقبل، یقبل قبیلہ، یقبل قبیلہ اس کا فعل ماضی ہے، عین کلمہ کسرہ کے ساتھ، اور یقبل اس کا مضارع ہے، عین کلمہ فتحہ کے ساتھ، اور اس میں ہمارے پاس علامت مضارع جو ہے وہ فتحہ کی ساتھ آ رہی ہے. أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. يأخذ یہ بھی آپ کے پاس دائے میں جو علامت مبارے ہیں وہ فتحہ کے ساتھ آ رہی ہے. یأخذ هو ان اللہ هو التواب الرحیم وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون. اب یہاں پہ تردون جو ہے یہ علامت مبارے ضمہ کے ساتھ, تو یہ دائے ہم نے نہیں کی بھی واحد یقبلی, ہاں جی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ. فستردون الى عالم الغیب والشهادۃ فینبئکم, اس میں بھی ہمارے پاس علامت مبارک ضمہ کے ساتھ ہے, بما کنتم تعملون. تعملون یہ کون سا صیغہ ہے؟ تعملون, ہاں جی حاضر مذکر کا ہے جمع کا صیغہ تعملون. عمل اس کا جو ماضی ہے وہ عین کلمہ کسرہ کے ساتھ عمل یعملون, اور یعملون تعملون, ہاں جی جمع مذکر حاضر. وآخرون مبدون لأمر اللہ اما يعذبهم. اب یہاں پہ يعذب علامت مبارک ضمہ کے ساتھ, تو اس کو ہمیں نہیں دیکھنا. واما يتوب, يتوب اب آپ کے پاس آپ دیکھیں کہ یہ علامت مبارک آپ کی آ رہی ہے فتحہ کے ساتھ, اس رائے کو ہم دیکھ چکے ہیں. اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں يتوب باقی ضمہ کے ساتھ مل رہا ہے. اوپر ہم نے 102 آیا میں دیکھا تھا ان يتوب, یہاں پہ آپ کو ان کے افیکٹ کی وجہ سے باب فتحہ کے ساتھ مل رہی تھی ان یتوبا. اصل میں یہ جو فیل ہے یہ 106 میں ہمیں مل رہا ہے یتوبو با ضمہ کے ساتھ. عاملہ فی ماضی میں کسرہ کے ساتھ ہے, عاملہ یعملو, یعملو فیل مضارے میں عین کلمہ جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہو جائے گا. وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ٹھیک ہے اوکے. ہاں یہ جیسے عاملہ کی بات ہوئی ہے تو اسی میں میری نظر میں ایک اور چیز بھی آئی یہاں پہ کہ 105 آیا میں آپ دیکھیں وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم. اب یہاں پہ دیکھیں عملہ یہ فعل نہیں ہے, یہ اسم ہے. اور یہ کیا ہے اس سینٹنس میں اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں, فسیرا فیل, سیرا فیل مبارے یا علامت مبارے ہے اس کی, اللہ فائل, اور عمل آپ کا مفعول بھی فتحہ کے ساتھ حالت نصب میں. تو عاملہ جو آپ کا فیل ہے اس نے عمل کیا, لیکن عملکم یہاں پہ یہ آپ کا ترکیب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مرکب اضافی ہے, لیکن آپ کو مضاف اس کا جو ہے وہ عملہ فتحہ کے ساتھ حالت نصب میں کیوں مل رہا ہے, کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. تو فسیر اللہ عملکم. ٹھیک ہے یہاں تک ہم رکھتے ہیں اپنا, اور آپ لوگ ابھی جیسے ہم لوگوں نے 94 آیا سے 106 تک اس کو دیکھا ہے, فعل ماضی کو بھی اور فعل مضارع کو بھی, تو آپ لوگ 107 آیا سے 117 تک ایک پیج ہم نے کلاس میں کیا اور ایک پیج آپ ہوم ورک کریں گے. 107 سے 117 تک یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس میں آپ نے صرف اور صرف افعال کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے, فعل ماضی فعل مضارے, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اگر اپنی جو دائیں ہم جیسے پڑھ چکے ہیں صرف انہی کو آپ हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी वो चीज़ें मिलेंगी, जैसे वल्लदीन इत्तखदू, इत्तखदू क्या है, फेल को अभी हमने सिर्फ जो है ना आपके हाथ लगाया है, अभी हम उसको बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं गए, तो तस्बीह हम पहले दिन से शुरू करेंगे, क्योंकि तभी हमें बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू होंगी। तो जो जो डाई हम पढ़ चुके हैं, जिस जिस चीज़ को, जैसे अभी आपको मैंने फेल मुदारे अलामात मुदारे फतहा के साथ देखी है हमने सिर्फ ज़बर के साथ, तो हम उन्हीं को सिर्फ हाईलाइट करेंगे, और फ़ाला फ़ाइला फ़ाउला इन तीन डाई पे जो हम फेल माजी को देख चुके हैं, सिर्फ उसी के अंदर आप रहें। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इन आयात में से पॉइंट आउट करना है। हाँ जी, सिर्फ पॉइंट आउट करना है। हाँ जी, इसी तरीके के साथ आप पिक करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं तो चूंकि आप लोगों को अलामत मुबारे बता रही थी अदामा के साथ है, उन सारी चीज़ों को आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक उसके जो जेंडर्स और नंबर्स, ये वाहिद तस्निया जमा, ये सब चीज़ें बेशक ना बताएं, सिर्फ फेल माजी और फेल मुबारे इसको आप हाईलाइट करें कि ये फेल माजी है और ये फेल मुबारे है। तो इंशाल्लाह फिर हम जब आहिस्ता आहिस्ता और आगे जाएंगे तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करके तो उनकी फिर हम गर्दाने भी लिख सकते हैं। जब हम थोड़े से और इसमें एक दो और क्लासेस ले लेंगे तो हम अफ़ाल को चूज करके इसी तरह कुछ आयात, तो फेल माजी की गर्दान, फेल मुबारे की गर्दान पूरी पूरी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना पिक करने में आपको आसानी होगी। तो इंशाल्लाह, और इस वीक में जितने पुराने भी होमवर्क्स हैं वो जिन जिन ने नहीं किए वो करके तो आप लोग भेजें। कोई सवाल हो कर ले, कुछ लोग अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई फिर हम नहीं, आपने किसी को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने आयाज में से अफाल पिक करने हैं, फेल माजी है या फेल मुबारे, आपने सिर्फ उसको पिक करना है। अभी कोई आपने उसमें चेंजिंग्स नहीं करनी, आपने उसके सीखे नहीं बताने कि ये वाहिद का है, ये जमा का है, ये मुजक्कर है, मुतकल्लम है, गायब है, क्या है, कुछ भी आपने और एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आपने पिक करने हैं जो अफाल वाले हैं माजी और मुबारे, उसको सिर्फ पिक करके फेल माजी फेल मुबारे सिर्फ इतना लिखना है आपने। ओके, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا سسٹر بشرا آپ کا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے بہت سی آسانیاں کریں اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں آمین اور آپ تمام سسٹرز کا بھی جزاکم اللہ خیرا کثیرا اور انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا گرامر کا سیشن پورا ہوا اور اب ہم اپنی حدیث کا سیشن اسٹارٹ کریں گے اور آج جو ہماری حدیث ہے جو ہمیں کرنی ہے حدیث نمبر 1095 سے 1110 تک اور انشاءاللہ ہم پہلے درود پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ اپنی صحیح بخاری مختصر صحیح بخاری کھول لیجئے اور پھر حدیث کے ساتھ شروع کریں گے جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
على نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مختصر صحیح بخاری اس میں سے ہم باب کر رہے تھے باب مساقات اس میں سے کنٹینیو کریں گے پیج 683 کے بالکل اینڈ پہ حدیث نمبر 1094 فتلو سقی الماء پانی پلانے کی فضیلت وانہو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین رجل یمشی فاشتد علیہ العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بکلب یلہس یاکل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملا خفه ثم امسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشکر اللہ له فغفر له قالوا یا رسول اللہ وإن لنا فی البہائم اجرا قال فی کل کبد رتبۃ اجر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک شخص چلا جا رہا تھا اور جب اسے شدت کی پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی یعنی نمدر زمین کو چاٹ رہا ہے. اس شخص نے اپنے دل میں کہا آخر اسے بھی تو وہی تکلیف ہوگی جو مجھے تھی. اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا پھر دانتوں سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور اس کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فعل پسند فرمایا اور اسے بخش دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جانوروں کی خدمت سے ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر جاندار کی خدمت میں ثواب ہے. اس حدیث سے پانی پلانے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اگر کسی شخص کے گناہ زیادہ ہوں تو اسے بھی دوسروں کو پانی پلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہو سکتی ہے تو کسی مسلمان کے لیے یہ اہتمام کرنا باعث ثواب ہے. اور حقیقت ہے کہ کسی پہ بھی آپ رحم کر کے دیکھیں آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ نے نیکی کی ہے. تو یہاں سے پانی پلانے کا اجر ہے. پیچھے بھی تذکرہ کیا تھا کہ گھر میں ایک دوسرے کو پلاتے رہا کریں. کھانے سے پہلے سب پی رہے ہیں آپ گلاس بھر کے دے دیجئے. کوئی آپ کو دے دے آپ ان کو دے دیں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض دفعہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے اور حقیقت ہے کہ جو نیکی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. مکے میں جانے کعبے کو پکڑنے روزے کی جالیاں چومنے کے لیے اہتمام کریں گے پر دروازے پہ پڑی نیکی ہم سے سنبھلتی نہیں. اتنا ہمارے اندر نیکیوں کے معاملے میں غافلانہ طرز عمل ہوتا ہے. اور بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں ڈالی ہوں دیکھیے ذرا وہ بچے بڑے ہو کر کیسے محسن کے درجے پہ پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. من رانا صاحب الحودی اول قربتی حق بھی نیتی حوض اور مشک کا مالک اپنے پانی کا زیادہ حقدار ہے. وانہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لأزودن رجالا عن حوضی کما تزاد الغریبۃ من الابل عن الحوض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے روک دیے جاتے ہیں. یعنی دوسرے کے اونٹ کو کوئی پانی نہیں پلانا چاہتا. یہ کن کو ہٹایا جائے گا جو آپ کے دین میں تبدیلیاں کرتے تھے؟ یہ صحیح روایت سے ملتی ہے بات. وہ لوگ جو دنیا میں نفاق نفاق سے مراد منافقت شقاق یعنی پھٹ گئے گروہوں میں بٹ گئے بدعات اور رسومات کا شکار رہے وہ اس حوض سے محروم رہیں گے. وانہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم رجل حلف علی صلۃ لقد آتا بها اکثر مما آتا وہو کاذب ورجل حلف عن یمین کاذبۃ بعد العصر لیقتی بها مال رجل مسلم ورجل منا فضل مئه فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ ہی نظر رحمت سے دیکھے گا. ایک وہ جس نے اپنے مال پر قسم اٹھائی ہو کہ اسے اتنی زیادہ قیمت مل رہی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے. دوسرا جس نے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اسر کے بعد جھوٹی قسم کھائی، تیسرا شخص وہ جو اپنی ضرورت سے زائد پانی لوگوں سے روکے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، آج میں تجھے اس طرح اپنے فضل سے محروم رکھتا ہوں جس طرح تو نے لوگوں کو فالتو پانی سے محروم کیا تھا، حالانکہ اسے تو نے پیدا نہیں کیا تھا. اس شخص کو ضرورت سے زیادہ پانی روکنے پر سزا ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت پانی روکنا جائز تھا کیونکہ وہ اس کا حقدار تھا. نیز حدیث کے آخری الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے محنت سے پانی نکالا ہو تو وہ اس کا حقدار ہے. کیا پتہ چلا کہ جب پانی کی کمی ہوتی تھی تو اس طرح سے بھی لوگ پانی رکھ لیتے تھے اپنے پاس اور دوسروں کو نہیں دیتے تھے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ اگر اللہ ہی پانی کو روک لے تو کیا ہوگا. سورۃ الملک کی آخری آیتیں کیا ہیں؟ کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے پاس جاری پانی لے کر آئے گا. لیکن بہرحال جس نے نکالا ہے حق اس کا ہے. پھر فرمائے، لا حما الا اللہ و رسولہ، سرکاری چراگاہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی وہ رستے جو کسی کے نہیں، مثلا روڈز کے آگے فٹ پاتھ ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو وہ ایک سرکاری جگہ ہوتی ہے. انس ابن جسامۃ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حما الا اللہ ولی رسولہ. حضرت صاحب بن جسامہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، چراگاہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، جنگلات پہاڑوں کی چوٹیاں اور گھاٹیاں، نیز برساتی نالوں کے ارد گرد شکار گاہیں، حکومت وقت کی ملکیت ہوتی ہیں، کسی دوسرے کو وہاں قبضہ کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ رفاہی منصوبوں اور قومی آبادکاری کے لیے ہوتی ہیں، قوی آبادکاری کے لیے ہوتی ہیں. وہی جیسے جنرل جگہ تو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بعض دفعہ آپ سنتے ہیں خالی جگہ دے کر کسی نے قبضہ کر لیا پھر وہاں مسجد بنا لی، ایسی مسجد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جو آپ کسی کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یا کسی کی چیز کو اپنا بنا کر کریں. چر بن ناسی و سخص دوابی من الانہار، نہروں سے انسانوں اور چوپایوں کا پانی پینا درست ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل لرجل اجر ولی رجل ستر ولا رجل وزر فم الذی له اجر فرجل رتبها فی سبیل اللہ فاطال بها فی مرج او روضۃ فما اصابت فی تیلیہا ذلک من المرج او الروضۃ کانت له حسنات ولو انه انقطع تیلها فاستنت شرفا او شرفین کانت آثارها و ارواسها حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك اجر ورجل ربطها تغنن وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونوان لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاضة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سمجھ آئیے آپ کو اس حدیث کی؟ چلے اپنی گاڑیوں کو اس پہ لے کے سوچیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، گھوڑا بعض لوگوں کے لیے باعث ثواب، بعض کے لیے موجب پرداشی، یعنی ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، دوسروں سے مانگنا نہیں پڑتا، اور بعض کے لیے وجہ وبال ہے. باعث اجر اس شخص کے لیے جس نے اسے اللہ کی راہ میں باندھے رکھا، اس کی رسی کو کسی چراگاہ یا باغ میں لمبا کر دیا اور رسی کی لمبائی تک چراگاہ یا باغ کے جس قدر میدان میں پھرے گا اس کے عوض اسے نیکیاں ملیں گی. اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے یا وہ ایک یا دو ٹیلوں تک دوڑ جائے تو بھی اس کے قدموں کے نشانات اور لید وغیرہ بھی اس کے لیے نیکیاں شمار ہوں گے. اور اگر اس کا گزر کسی نہر پر ہو، اس نے وہاں سے پانی پیا، گو اس کے مالک کا ارادہ پانی پلانے کا نہ تھا، تب بھی نیکیاں لکھ لی جائیں گی. بس اس قسم کا گھوڑا مالک کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور جس شخص نے روپیہ کمانے اور سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا باندھا، وہ اس کی ذات اور اس کی سواری میں اللہ کے حق کو بھی فراموش نہ کرتا ہو تو یہ گھوڑا اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اور جو شخص محض فخر و ریا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھوڑا باندھتا ہو وہ اس کے لیے موجب عذاب اور وبال ہے. رسول اللہ سے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گدھوں کے متعلق خاص طور پر مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا مگر یہ آئے جو جامع ترین ہے. کون سی؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جو کوئی ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. مطلب کہ امام بخاری کا کہ جو نہریں راستوں پر واقع ہیں ان سے انسان اور حیوان سب پانی پی سکتے ہیں اور وہ کسی کے لیے خاص نہیں. جی آپ کیا کچھ کہہ رہے تھے؟ آپ نے جی اللہ تعالیٰ بندے کو کہیں بھی مایوس نہیں کرتا, جو آپ اور میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں. بیع الخطب والقلائی, ایندھن اور گھاس فروخت کرنا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہ قال اسبت شارفا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مغنم یوم بدر قال واتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارفا اخرى فنختهما يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل اليهما اسخرا ليبيعه ومعي سائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمه فاطمه وحمزه بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينه فقالت الا يا حمزه لشرف النوائي فسار عليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفزعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيد عليه فرفع حمزة بصره وقال هل انتم الا عبيد اليابائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكحكر حتى خرج عنه وذلك قبل تحريم الخمر. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک اونٹنی ملی اور ایک اونٹنی رسول اللہ نے مجھے عنایت فرمائی. میں نے ایک دن ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر بٹھایا. میرا ارادہ تھا کہ ان پر ازہر گھاس لاد کر فروخت کروں. اس وقت میرے ساتھ بنی قینقاہ کا ایک سنار بھی تھا. میں اس کام سے حضرت فاطمہ سے نکاح کر کے ولیمے کے لیے خرچہ بنا رہا تھا جبکہ حمزہ بن عبد المطلب اس گھر میں شراب پی رہے تھے اور ان کے پاس ایک گلوکارہ یہ گا رہی تھی حمزہ اٹھو ان فربا یعنی موٹی اونٹنیوں کو پکڑو اور ذبح کر دو. یہ سن کر حمزہ نے تلوار پکڑی اور ان دونوں اونٹنیوں کی طرف بڑھے اور ان کے کوہان کاٹ لیے اور پیٹ پھاڑ کر ان کی کلیجیاں نکال لی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس منظر سے خوف زدہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. وہاں زید بن حارثہ بھی موجود تھے. میں نے یہ سارا قصہ آپ کو کیسے سنایا. آپ اس وقت باہر نکل آئے, زید بن حارثہ اور میں بھی آپ کے ہمراہ چلے. آپ نے حضرت حمزہ کے پاس پہنچ کر ان پر بہت غصہ کیا. حضرت حمزہ نے آنکھ اٹھا کر نشے کی حالت میں کہا تم لوگ تو میرے باپ دادا کے غلام ہو. اس پر رسول اللہ خاموش واپس آ گئے. یہ واقعہ حرمت شراب سے پہلے کا. تو یہ پینی چاہیے تھی شراب, کیوں پیتے تھے؟ مغنیاں بھی تھی, جائز تھا, خراب نہیں تھا. یہ صحابہ کی خوبی ہے نا کہ وہ جو کام کرتے تھے لیکن اسلام کے آنے پہ یا منع کرنے پہ اسی سے رکے. آج ہمارا یہ کہ ہم اپنی تاویلات پیش کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور جنہوں نے بعد میں چھوڑا اللہ نے ان کا معاف بھی کر دیا. یہ وہ چیز ہے کہ جو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غیر ملکیتی زمین میں یعنی جو کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے, جو گھاس ایندھن اور پانی وغیرہ ہوتا ہے اس سے ہر آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے. البتہ ملکیتی زمین میں کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے مالک سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. اگلا ہے باب القطاعو, جاگیر لکھ کر دینا. کہتے ہیں نا کسی کے نام جاگیر کر دی. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقضی من البحرین فقالت الانصار حتى تقضی لاخواننا من المهاجرین مثل الذی تقضی لنا قال سترون بعدی اثرتا فاصبروا حتى تلقونی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے انصار کو بحرین کی جاگیر دینا چاہیے، تو انصار نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ جاگیر نہیں لیں گے جب تک آپ مہاجر بھائیوں کو بھی ویسی ہی جاگیر نہ دیں. دیکھیے کتنا درد تھا ایک دوسرے کے لیے. آپ نے فرمایا تم میرے بعد یہ دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر مقدم رکھا جائے گا، لہٰذا ایسے حالات میں مجھ سے ملنے تک صبر و شکیب سے کام لینا، یعنی تمہیں آزمایا جائے گا دین کے نام پہ. اور انصار کو صبر کی تلقین تھی، تو کیا پتا چلا کہ حکومت سے روکا جائے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلافت کی لڑی چلی وہ مہاجرین میں تھی، تو یہ ایسے ہی جیسے پرانے لوگوں کو سارے عہدے اور ساری مراد ملی جائیں تو نئے آنے والے لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب ہمارا تو بھی کوئی مقام ہی نہیں بنا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں حکومت اور قیادت سے محروم رکھا جائے گا پر تم صبر کرنا. تو یہاں سے کتنی سیکھنے کی بات ہے. آپ دیکھیے اولڈ از گولڈ، اب شرط ہے کہ اولڈ گولڈ بنے، یہ نہ کہ اولڈ اپنے آپ کو رول گول کرتے ہوئے بالکل ضائع کر دے. تو یہ ایک حکمت تھی کہ آپ نے پھر مہاجرین کو مختلف کام دیے اور انصار کو کہا کہ تم صبر کرنا. اور صبر میں سب سے بڑی بات ہے خلیفہ وقت کی اطاعت، بہت مشکل ہوتی ہے واللہ. ایک لیڈر کی بات بندہ مان لیتا ہے، چار لیڈروں کی نہیں مان سکتا، لیکن جب تک اپنی انا کے اوپر چوٹ نہیں لگائیں گے کبھی بھی اجتماعی کام نہیں ہوں گے. رجل یکون لہو ممر او شرب فی خائط او نخل، جس شخص کے باغ میں گزرگاہ یا نخلستان میں چشمہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ابتاع نخلا بعد ان توبر فثمرتها للبائع الا یشتریت المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذی باعه الا ان یشتریت المبتاع. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو ہی فرماتے ہوئے سنا، جو شخص پیوند کیے جانے کے بعد کھجور کا درخت خریدے تو اس کا پھل بیچنے والے کو ملے گا، مگر جب خریدار نے اس کی شرط طے کر لی ہو. کیا مطلب ہے امام بخاری کا اس سے؟ کہ اگر کسی چیز میں دو حق جمع ہو جائیں، مثلا کسی باغ کے متعلق حق کے ملکیت اور حق کے انتفاع، انتفاع کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، جمع ہو تو حق کے انتفاع رکھنے والے کے لیے مالک کی طرف سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی باغ کو پانی دینے اور پھل توڑنے کے لیے راستہ وغیرہ دینے کی سہولت. کیا پتہ چلا کہ جہاں بھی مل کے کام کریں گے کچھ نہ کچھ حق چھوڑنے پڑیں گے. یہ مراد ہے ادھر دو لوگ ہیں، ایک کی زمین ہے، ایک کا اس میں فائدہ اٹھانے کا کوئی حق ہے، کوئی جاگیر پہ دیا ہوا ہے، تو پھر اس کو انشاءاللہ باہمی موافقت سے ہوگا. یاد رکھیے انسانوں کی اس دنیا میں ہم لوگوں کے بیچ میں رہ کر نیکی تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی انا کے بت کو توڑیں. اپنی ذات کی خود نمائی میں رہنا یا اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا یا اپنے آپ کو مجبور سمجھنا، یہ سب نیگیٹو جذبے ہوتے ہیں. اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اللہ سے کہیے کہ مجھ سے وہ کرا لے جو میں کر سکتا ہوں. بس یہی میسج ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ باب پورا ہوا. اگلا ٹاپک بہت اہم ہے، خاص طور پہ فی زمانہ آج کے دور میں قرض لینا اور قرضہ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو سب کے لیے فائدے والا بن جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مختصر صحیح بخاری پیج نمبر 690. قرض لینا اور قرضہ ادا کرنا، یعنی خود قرض لینا یا کسی کا قرض ادا کرنا، قرض لینا، قرضہ ادا کرنا، تصرف سے روکنا، تصرف کہتے ہیں صرف سے یعنی ادھر سے ادھر چیز کا کرنا، اور دیوالیہ قرار دیا جانا یعنی بینک کرپسی. کتاب فستقرات و اداء دیون والحجر والتفلیس، یہ تفلیس جو ہے نا یہ ہے بینک کرپسی فلسہ سے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 1102. آپ پتا آپ 1000 سے زائد حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اگر 10% بھی یاد رکھی ہوں تو ہمیں کتنی یاد ہو چکی ہوں. الحمدللہ. من اخذ اموال الناس یرید اداءها او اتلافها، جو شخص لوگوں سے ادائیگی یا بربادی نیت سے قرض لے، یعنی کوئی ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے قرض لیتے ہیں کہ ادا کر دیں گے، اور کچھ پہلے سے نیت کی ہوتے ہیں کہ ہم نے دینا نہیں واپس. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه الله. کتنی ڈرانے والی بات ہے، دیکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں سے اس نیت سے قرض لے کہ وہ انہیں ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق سے نوازے گا، اور جو شخص لوگوں کا مال ضائع کر دینے کے ارادے سے لے گا تو اللہ اس کو ضائع کر دے گا. تو نیت کیا کرنی چاہیے پھر؟ ادا کرنا ہے. دینا کس نے؟ اللہ نہیں، اللہ نہیں کرنا ہے نا کام، تو پھر ضائع کروانا ہے یا اس کو ادا کرنا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ کبھی بھی کسی سے قرض لیں تو نیت رکھیں دل میں کہ اس کو ایز سون ایز ادا کرنا ہے. ادائیگی کی نیت سے قرض لینے والے اللہ ضرور مدد کرتا ہے. یعنی کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد؟ دنیا میں اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اگر مفلسی کی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو قیامت کے دن اس کے قرض خواہ کو اللہ تعالیٰ خوش کر کے مقروض کو رہائی دے گا. یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یعنی جس سے لیا ہوتا ہے اس کے دل میں ڈال دے گا کہ اس کو معاف کر دے. باب ادا دیون، قرضوں کو ادا کرنا. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا قال ما احب انه يحول لي ذهبا ينقص عندي منه دينار فوق ثلاث الا دينارا ارصده لدين ثم قال ان الاكثرين هم الاقلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم وقال مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى اتيك فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت او قال الصوت الذي سمعت قال وهل سمعت قلت نعم قال اتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان فعل كذا وكذا قال نعم. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش قسمتی امت مسلمہ کے لیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، آپ نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، تو 3 دن کے بعد 1 دینار بھی اس میں سے میرے پاس باقی رہے مگر وہ دینار جسے میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لیا ہو. پھر آپ نے فرمایا دیکھو جو دولت مند ہیں وہی محتاج ہیں، مگر وہ شخص جو مال کو اس طرح خرچ کرے لیکن ایسے لوگ کم ہیں. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا جب تک میں واپس نہ آؤں تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا. آپ تھوڑی دیر آگے بڑھ گئے، میں نے کچھ آواز سنی تو ادھر جانا چاہا لیکن مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ یہیں ٹھہرے رہنا جب تک میں تیرے پاس نہ آ جاؤں. پھر آپ واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا. وہ آواز کیسی تھی؟ اب ذہنی طور پہ ساتھ ہے کہ یعنی ایک آواز آئی تھی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کی تھی جو میں نے سنی. آپ نے فرمایا تو نے سنی تھی؟ اس میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا آپ کی امت میں سے جو شخص وہی حالت مرے یعنی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا اگرچہ وہ ایسے ایسے کام کرتا ہو. آپ نے فرمایا ہاں ضرور جنت میں جائے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی صدقہ خیرات کرنے پر مقدم ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے انسان کو ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے. کیا پتہ چلا کہ جو بندہ نیت رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے اور اس کا وہ کام ہوگا. اور دوسری بات اس سے کیا پتہ چلی کہ آپ کے پر قرض بھی ہے اور آپ نے صدقہ بھی دینا ہے، تو پہلے اپنا قرض ادا کریں. آپ کہیں گے وہ تو تھوڑا، مثلا اگر ہم 100 کروڑ خسد کا دیتے ہیں، قرض ہم پہ کروڑوں کا ہے یا لاکھوں کا ہے، تو کیا کریں پھر؟ لاکھوں کی چیزیں بیچ کر پہلے اپنی قرض دیجئے، یا ایسا قرض لینا جو آپ دے نہیں سکتے. بات سمجھئے، بعض لوگ اس حدیث سے اپوزٹ لیں گے، اچھا صدقہ نہیں دے سکتے قرض دینا چاہیے، تو آپ 100 کروڑ اگر اپنی 20 لاکھ کی قسط میں ڈال بھی دیں گے تو اسے کیا کو فرق پڑ جائے گا؟ تو پتہ کیا چلا، ایسا قرضہ اپنے اوپر لینا ہی نہیں چاہیے کہ جو آپ کی پہنچ سے اور آپ کی ریچ سے باہر ہو. حسن القدائی، عمدہ طور پر حق ادا کرنا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قالا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد دوحن فقال صلی رکعتین وکان لی علیہ دین فقدانی وزادنی. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، یعنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس مسجد میں چاش کے وقت آیا، آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر میرا جو قرض آپ کے ذمہ تھا آپ نے ادا فرمایا اور کچھ زیادہ بھی دیا. کیا پتا چلا؟ پہلے سے طے شدہ شرط کے بغیر اگر مقروض اپنے قرض خواہ کو کوئی اضافہ دیتا ہے تو وہ سود نہیں ہے، آپ نے دیا اپنی خوشی سے، اس نے نہیں مانگا. ٹھیک ہے، سود کیا؟ قرض دیتے وقت اضافے کی شرح لی جائے. بات سمجھ گیا؟ دیکھیں کسی کو کچھ دینا ہے نا، تھوڑا بڑھا کے دے دیں، یہ آپ کی خوشی ہوگی. ماسی کو آپ نے 500 روپے دینے تھے، 6 دے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، کمی نہیں کرنی. لیکن اگر کوئی کسی پہ خود مانگے کہ 500 آج دے رہا ہوں کل 600 لینا، وہ جائز نہیں ہوگا. الصلاۃ علی من ترک دینا، مقروض کی نماز جنازہ پڑھنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مومن الا وانا اولا به فی الدنیا والآخرۃ اقرأوا ان شئتم النبی اولا بالمومنین من انفسهم فایما مومن مات وترک مالا فل یرثه اصابته من کان ومن ترک دینا او دیاء فلیاتینی فانا مولاہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نے فرمایا، میں مومن کا دنیا آخرت میں سب سے زیادہ قریبی دوست ہوں، تم اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، پیغمبر اہل ایمان سے خود ان سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. بس جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کو ملے گا جو بھی ہوں گے، اور جس نے قرض یا پسماندگان، یعنی جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں جن کی ٹیک کیئر کرنی ہے، پسماندگان چھوڑے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کا بندوبست کروں گا. ابتدا میں اللہ کے نبی مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو قرض لینے کی سنگینی سے خبردار کرے، لیکن فتوحات کے بعد جب مسلمانوں کی حالت بدل گئی تو مقروض پر نماز جنازہ پڑھنے لگے. معلوم ہوا کہ قرض لینے سے دین میں کوئی خلل نہیں آتا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. بات پیچھے وہی ہے، حرام نہ ہو، غلط چیزوں پہ نہ ہو، اور دینے کی نیت ہو کہ ہم اس کو ادا کریں گے. ما ینہا عن اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے کی ممانعت، مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہاں سے ہم دیکھیں گے. عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وواد البنات ومنا وحات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یعنی زندہ دفن کر دینا، حرام کر دیا ہے، خود تو نہ دینا اور دوسروں سے مانگنے سے بھی منع فرمایا، اور تمہارے لیے فضول بک بک کثرت سوال اور بربادی مال کو ناپسند کیا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ گوسپ. گوسپ تو نہیں کہتے، گیٹ ٹوگیدر کہتے ہیں، فضول بولنے کو. اور سنائیں، اور سنائیں بھی، اور کیا سنائیں، حدیث سن لو، اور کیا سنائیں، قرآن کی آیت سن لو. تو بہت باتیں نہیں کرنی چاہیے، بے تک کی بندہ کدھر کی کام پہنچ جاتا ہے. خلاف شرع خرچ کرنا اپنے مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، البتہ دینی کاموں میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ذات پر خرچ کرنا اسراف نہیں، بلکہ بلا ضرورت تکلفات کرنا خلاف شرع. تو خرچ کرنے کی باتیں سمجھ آئی ہیں؟ یعنی اجازت بھی ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ، لیکن اگر آپ اس میں سے ضرورت کے مطابق کر لیتے ہیں اٹس اوکے. تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، یعنی ٹاپک چھوٹا سا تھا، خلاصہ کیا ہے؟ قرض لیا دیا جا سکتا، ضرورت کے لیے لینا چاہیے، حلال طریقے سے لینا چاہیے، ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے. ادائیگی کی نیت کر کے کریں گے تو اللہ اسباب پائے گا. نیت جو ہوگی لینا کس نے، اور عموماً یہ کاروباروں میں ہوتا ہے، اور دینا کس نے اور لینا کس نے، تو پھر اللہ بھی اس کو تلف کر دیتا ہے. اگر آپ سے وہ بیچارہ نہیں لے سکا جس کا مال تھا، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ سے آپ سے نکلوا لے گا، کوئی نقصان کروا کے، کوئی مشکل میں ڈال کر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروریات زندگی پہ خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن عیش پوشی میں رعونت کے لیے، تکبر کے لیے، بڑا بننے کے لیے نہیں کر سکتے. کوئی سوال جو بات آئی اس میں سے آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ٹاپک کلیئر ہے؟ اس پہ پوری بک موجود ہے، حوالے میں دوں گی کہ قرض کے مسائل فضائل بک پڑھی ہم نے، آنکھیں کھل جاتی ہیں پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد ضرور اس کو سنیے. میرا خیال ہے کہ ویب سائٹ پہ یا ایپ پہ ہوگی، آپ لوگ ضرور سنیں کیونکہ آج کل تو ہر طرف قرض کی ریل پہل ہے، تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں. اگلا ٹاپک کیا ہے؟ جھگڑوں کا بیان، پیج 693، کتاب الخصومات، جھگڑوں کے بیان میں باب کیا ہے؟ ما یذکر فی الاشخاص والخصومت بین المسلم والیہود. کسی شخص کو گرفتار کرنے، نیز مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑے کے بارے میں کیا منقول ہے؟ یعنی ایک طرف دو لوگ گرفتار ہو کے آئے، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا، اور دونوں کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے. اصل میں یہاں واقعہ ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمیت رجلا قرأ آیۃ سمیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کلاکما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیت پڑھتے سنا جبکہ میں نے رسول اللہ سے اس کے خلاف سنا تھا، لہٰذا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ کے پاس لے گیا. آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا اور درست پڑھتے ہو، لیکن اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اختلافات نہیں کرنے چاہیے، ناحق جھگڑنا اختلاف سے ہے منع کیا. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، تو جھگڑے پسندیدہ نہیں ہے اصل یہ بات ہے، اور بے وجہ کے جھگڑے. اور خاص طور پہ امام بخاری کا مقصد کیا ہے کہ جب بزوم خویش قرآن غلط پڑھنے والے کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اپنا حق لینے کے لیے کسی کو گرفتار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال استب رجلانی رجل من المسلمین و رجل من الیہودی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں گالی گلوچ کی. مسلمان کہنے لگا، کیا کہا؟ قال المسلم والذی اصطفی محمد علی العالمین، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر برتری دی. فقال الیہودی جی والذی اصطفی موسی علی العالمین، یہودی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ کو تمام اہل جہان پر برگزیدہ کیا. یعنی ایک کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، تو دوسرے کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ سب سے اعلیٰ ہے. فرفع المسلم یدہ عند ذلک فلطم وجہ الیہودی، اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا، یہودی کے منہ پہ تماچا رسید کر دیا. کیوں کیا؟ حب نبی میں، محبت میں نبی کی، کہ میرے نبی سے اوپر تم کسی اور کو کہہ رہے ہو. فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم، اب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. کیوں آیا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں سے انصاف ملے گا. فاخبره بما كان من امره وامر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك فاخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيرني على موسى فان الناس يسقون يوم القيامه فاسقوا معهم فاكون اول من يفيق فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْأَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِي مَنْ سَعِكَ فَاقَ قَبْلِ أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَسْنَ اللَّهُ. یہ ہم تیسرے پارے کی پہلی آیت میں بھی اکثر حدیث کوٹ کرتے ہیں تفسیر کے باب میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں گالی گلوچ کی. مسلمان کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر برتری دی. یہودی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ کو تمام اہل جہان پر برگزیدہ کیا، یعنی چنا. اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تماچا رسید کر دیا. اس پر یہودی رسول اللہ کے پاس گیا، آپ سے اپنا اور مسلمان کا ماجرا کہہ سنایا. رسول اللہ نے اس مسلمان کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے سارا قصہ بیان کر دیا. آپ نے فرمایا تم مجھے حضرت موسیٰ پر برتری نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا کیا. کیوں بلا؟ کیونکہ کوہ طور پہ بے ہوش ہو چکے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی امان میں ایک ذمی کی حیثیت سے رہتا ہوں. ذمی کون؟ جو جزیہ دیتا ہے نان مسلم کسی مسلمان ملک میں رہتے ہوئے. اس کے باوجود مجھے مسلمان نے تھپڑ مارا ہے, آپ ناراض ہوئے اور مسلمان کی سرزنش فرمائی, یعنی برا کہا. اب یہ باتیں جو غیر مسلم بھی تو پڑھتے ہیں نا, تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی کتنے منصف تھے. ان انس رضی اللہ عنہ ان یہودیاً رد راس جاریت بین حجرین قیل من فعل هذا بك افلان افلان حتى سمي اليهودي فاومت براسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد راسه بين الحجرين. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا. جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ ایسا کس نے کیا, کیا فلاں نے کیا یا فلاں نے, یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے اپنے سر سے اشارہ کیا, تب وہ یہودی گرفتار کیا گیا. اس نے بھی اقرار جرم کر لیا, پھر رسول اللہ کے حکم سے اس کا سر بھی پتھروں کے درمیان کچل کر دیا گیا. کیا پتہ چلا کہ قاتل کو اسی طرح سزائے موت دی جائے جس طرح اس نے مقتول کو قتل کیا. یہ بتائیں گے کہ یہودی کو آپ نے کس چیز کی روشنی میں کیا؟ کیا اسلام کا قانون قصاص کو اس پہ لگایا؟ نو. تورات کا, تورات میں بھی یہ سزا تھی. یعنی آج کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھیں یہودی کو مارا تو یہودی پہ اس کی شریعت میں بھی قتل تھا, جیسے آج بھی ہے. سارے مارے جائے میرا خیال ہے, جو اتنا قتل عام ہے دنیا میں آج, اگر اس سزا کو وہ دنیا میں نافذ کر دیں. کلام الخصوم بعدہم فی بات, جھگڑنے والوں کا ایک دوسرے کے متعلق گفتگو کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ حدیث الاشعثی تقدم قریبا وذکر فیہ انہ اقتسم ہوا ورجل من اہل حضر الموت وفی ہذہ روایتی فقال قال انہ ہوا ویہودی. حضرت اشعث سے روایت ہے جس میں تھا پہلے گزری ہے کہ وہ حضر موت کے ایک شخص سے جھگڑے تھے, اس طریق میں ہے کہ ان کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا. اس روایت میں اشعث بن قیس جو کہ مدعی تھے, مدعی کون ہوتا ہے؟ مدعی تھے کون؟ جو دعویٰ دائر کرتا ہے, یعنی جو مقدمہ کرتا ہے, اپنے یہودی مدعی الہ, مدعی الہ کون ہوا؟ جس کے اوپر مقدمہ کیا جائے, اپنے مدعی الہ کے متعلق اس کی عدم موجودگی میں بیان دیا کہ وہ جھوٹی قسم اٹھانے میں بڑا بے باک ہے, تو رسول اللہ نے اسے غیبت شمار نہیں کیا. کیا پتہ چلا کہ جب کوئی کسی عدالت کے مقدمے میں ہو اور کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں سچ بولنا ہے, تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا. ہم ایسے وقتوں میں اگر سچ کہتے ہیں, کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں, کسی پہ کوئی قتل کی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس پہ نہیں ہوگا. اسلام عدل اور انصاف کا دین ہے, لوجیکل ہے, سینسفل ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس ہر بات پہ کسی کو برا یا بھلا کہہ دیا جائے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ بھی جو بھی ہم معاملہ کرتے ہیں اس کے اندر کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہاں رکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز, الحمدللہ ابھی ہم نے اپنا آج کا لیسن کمپلیٹ کیا, مختصر صحیح بخاری کا. پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج کا جو ہمارا ہوم ورک ہوگا, آپ کے لیے جو ہم حدیث ایک کرتے ہیں, تو اسے پہلے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. آج کی حدیث نمبر ہے حدیث نمبر 1106, 1106, ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عن المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأذى البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Right? یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے حرم، حرام کیا، علیکم، اوپر تمہارے، حقوق الامہات، نافرمانی ماؤں کی، وعد البنات، اور زندہ درگور کرنا یا دفنا دینا بیٹیوں کو، ومن احاد، اور حق نہ ادا کرنا، اور نہ حق کسی کی چیز لے لینا، وَقَرِحَ لَكُمْ، اور ناپسند کیا تمہارے لیے، قِيلَ وَقَال، قِيل وَقَال، فضول بحثیں کرنا، وَكَسْرَتُ السُّؤَال، اور کثرت سے سوال کرنا، وَأَضَاعَتَ المال، اور مال کا ضائع کرنا. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آپ بیزن لاگے، آپ کا ہوم ورک ہوگا 1106. اور ایک کوئی کی کیپ کرتے ہیں ہم جلدی سے ان شاء اللہ. آج کا جو ہمارا لیسن تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ بتائیے کہ آج ہم نے جو حدیث دیکھی، حدیث نمبر 1094، کیا اس کے اندر ہمارے لیے لیسن تھے؟ پانی پلانے کے حوالے سے کیا چیز آپ نے سیکھی اس میں؟ پانی پلانے کی کیا فضیلت ہے؟ جی، کسی کو پانی پلاتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایون اینیملس کو بھی پانی پلانے کا اجر ہے، بالکل، جانوروں کو بھی پلانے کا اجر ہے، تو انسانوں کو پلائیں گے تو اور کتنا ریوارڈ ہوگا. اور اس کے کیا پریکٹیکل ویز ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی فیملی کے اندر کیا پریکٹس کر سکتے ہیں؟ بچوں کو کیا سکھا سکتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ اس حدیث کو ہم شیئر کریں اپنے گھر میں، رائٹ، اور ایک دوسرے کو پانی پلانے میں جیسے ایک کمپٹیشن کی طرح کیا جائے کہ اگر کوئی پانی پلائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کو ریوارڈ زیادہ ملے گا، بالکل، اور گلاس آف واٹر بھی ہم دے سکتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے جو حدیث نمبر 1095 پڑھی، اس میں جو بات یہ کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دوں گا جس طرح اجنبی اونٹ حوض سے ہانک دیے جاتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ہم نے کیا پڑھا ان کے بارے میں؟ یہ کون سے لوگ ہوں گے، کیا ان کا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی نہیں پلا سکیں گے؟ آج کلاس میں کیا صرف سسٹر عظمیٰ موجود ہیں؟ اچھا، الحمدللہ، سسٹر شہناز بھی آ گئی ہیں، اینڈ 12 بھی لکھ رہی ہیں، ماشاءاللہ. جی، ہم بالکل نفاق، شقاق، بدعات اور رسومات کا شکار جو لوگ ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پانی پلا سکیں گے حوض کوثر سے. اچھا، یہ بتائیے حدیث نمبر 1096 میں کہ کون سے تین ایسے آدمی ہیں جن کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کریں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگی. جی، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہم لا تجعلنا منہم. جھوٹی قسم کھانے والے، بالکل ٹھیک ہے، جس شخص نے اپنے مال پر قسم کھائی کہ اس نے اس کی زیادہ رقم دی ہے، رائٹ، یعنی یہ مہنگا ہے، رائٹ. پھر نمبر ٹو پہ کون ہے؟ جس نے کسی کا مال ہتھیانے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے اثر کے بعد جھوٹی قسم کھا لی. اور تیسرا شخص کون ہے؟ پانی روکنا بلا وجہ. اللہ اکبر، آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا، اور خاص کر ان ملکوں میں جہاں پانی کی کمی ہے، وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ نہیں دے رہے ہوتے، تو کتنا مطلب یہ کہ امپورٹنٹ ہے اس بات کا جاننا کہ کتنی سخت ناپسند ہے یہ بات کہ کسی کے پاس جو ہے وہ پانی ہو مگر وہ مطلب ضرورت سے زائد پانی ہو اور وہ اسے روک لے، ہے نا، بلا وجہ روک لے، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس سے نہ کلام نہیں کریں گے اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اچھا، یہ بتائیے کہ حما کے بارے میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ जी हमा जो है वो मतलब जो जगहें होती हैं, जो पब्लिक एरियाज होते हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी है? अल्लाह की है बिल्कुल, और गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है वो करेगी, सरकारी जगह होती है बिल्कुल। अच्छा फिर हमने घोड़ों के हवाले से हदीस नंबर 1098, बहुत खूबसूरत हदीस है और कितनी यानी एक मोटिवेशन सी हो रही थी ना इसको सुनने के बाद। जी कौन से तीन तरह के घोड़े हैं? पहला घोड़ा कौन सा है जिसके ऊपर के बेपनाह अजर सवाब है? और सुभान अल्लाह आप देखें कि उसका चलना, उसका खाना, उसका पीना, कि वो घोड़ा वो कहीं से पानी भी पी ले और उसके मालिक का इरादा भी नहीं था पिलाने का, लेकिन फिर भी उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा, ये कौन सा घोड़ा है? जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जो घोड़ा रखा जाता है।